أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگاہی کی انقلاب اسلامی کے حوالے سے یہ قمبر رضوی حاضر ہے ناظرین کرام 1963 مدرسہ فیضیہ یہ مدرسہ آج بھی بی بی معصومہ قم کے حرم مبارک سے متصل ہے اس مدرسے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 2500 سالہ شہنشاہیت کے خلاف ایک تقریر کی وہ تقریر اتنی مؤثر تھی کہ حکومتی ایوان ہل گئے اور انہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو اس تقریر کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا لیکن یہ تحریک چلنا شروع ہو گئی خمینی بت شکن نے راستہ دکھا دیا مدرسے کے طلاب اٹھے انہوں نے نئی جہد دی انہوں نے عوام کو راہ دکھائی اور پھر سب سے بڑی عوامی جد و جہد عوامی تحریک کے نتیجے میں 1979 میں انقلاب اسلامی آیا دنیا نے دیکھا کہ کس طرح خمینی بت شکن نے بیرون ملک رہتے ہوئے بھی اپنے عوام کے اندر اپنے نفوذ کو قائم رکھا اثر و نفوذ کو قائم رکھا اور پھر انقلاب برپا کیا ایسا انقلاب کہ جسے شروع میں چند لوگ اس امام خمینی کے ساتھ اس لیے ہوئے کہ کسی عالم سے کسی مرد فقی سے یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے الٹیمیٹلی یہ حکومت ہمیں مل جائے گی انہوں نے ساتھ دیا لیکن دنیا نے پھر دیکھا کہ خمینی بت شکن نے ایک ایسی حکومت کی مثال قائم کی جو اس سے پہلے شاید نہیں تھی اور پھر ہم نے انقلاب کربلا کے بعد سب سے بڑا انقلاب اس روئے زمین پر برپا ہوتے ہوئے دیکھا جو یقیناً منجی عالم بشریت کے انقلاب کا پیش خیمہ تھا آج اس انقلاب کے 42ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے ہم نے اسی حوالے سے آج اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے آغا مبشر حیدر زیدی صاحب کو آغا مبشر حیدر زیدی ماشاء اللہ آپ کے زیر نگرانی الہادی اسکول کے علاوہ متعدد ادارے ہیں کہ جو آپ کے زیر نگرانی چل رہے ہیں ماشاء اللہ بی آئی ایس سے بھی وابستہ ہیں جوانوں میں اپنے مؤثر انداز کی وجہ سے دعاؤں کی محافل کی وجہ سے اچھی خاصی شہرت رکھتے ہیں ہم شکر گزار ہیں آغا مبشر کے تشریف لائے اور آغا صاحب گفتگو آغاز کرتے ہیں انقلاب اسلامی 1979 یہ سب کچھ مطلب ایران میں اس سے پہلے سنا ہے ہم نے کہ حالات بہت مختلف تھے کیسے دیکھتے ہیں ایران کے 1979 سے پہلے انقلاب کے حالات کو اور پھر انقلاب
بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے بیان کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسپیچ دی اور اس کے بعد ایک چنگاری گویا کہ وہ بھڑک گئی اور اس کے بعد یہ نتیجہ اس کا سلسلہ چلا اور انقلاب پر آ کر منتحل ہوئی بات لیکن تھوڑا سا اگر ہم ایران کی تاریخ میں پیچھے کی طرف جائیں گے تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایران کہ اس اسلامی انقلاب کے پیچھے متعدد تحریکیں متعدد نہضتیں ہیں اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ایران کی عوام کو ایک جہد دی انہیں ہمیشہ اپنی ہویت اپنی حقیقت کے نامے متوجہ رکھا اپنے حقوق کی جنگ کی طرف دعوت دی شہنشاہی نظام سے یقیناً ہر زمانے میں نفرت کی جاتی رہی اور اس کو ایک پسندیدہ نظام نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن بہرحال ہر کسی میں وہ جرأت وہ ہمت وہ صلابت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے مد مقابل ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے لہٰذا امام خمینی کا امتیاز یقیناً اپنی جگہ ہے امام خمینی نے ہی اس انقلاب اسلامی ایران کی سنسان کہتے ہیں وہ یہاں رکھی تھی کہ اس سے پہلے نہضت مشروطہ ہے اور دیگر کئی نہضتیں ہیں تفصیلی تذکرہ ہو سکے لیکن ایک پورا سلسلہ ہے اس انقلاب سے پہلے کا لیکن ہم اپنی بات کو متوقف کرتے ہیں خود اسی اسلامی انقلاب کی طرف کے جو 1979 جس کی ہم آج 42ویں سالگرہ منانے بیٹھے ہیں وہ کامیاب ہوا مختصر اگر بیان کروں تو اس انقلاب سے پہلے جیسا میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہر تحریکیں تھیں لوگوں کے اندر ہویت اپنی حقیقت کی پہچان شناخت اور اسلامی آئیڈینٹی یہ تمام چیزیں موجود تھیں اور رضا شاہ جو اس شاہ رضا کا باپ تھا اس کے زمانے میں بھی جو چیزیں ہوئیں اس میں ہم نے دیکھا تاریخ کے اندر پڑھا کہ لوگوں میں اسلامی قدر موجود تھی البتہ اجتماع کی بات نہیں ہو رہی, ایک محدود طبقہ آپ کہیں گے وہ تھا جو اس کو لے کے چل رہا تھا, اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے, ایک اچھی تبدیلی بڑی تبدیلی کبھی بھی جو ہے وہ ایک ماس جو ہے اس کے ذریعے سے نہیں آتی ہے, ایک طبقہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مائل کرتا ہے کسی چیز کی طرف, جیسے آپ نے اشارہ کیا اس میں انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا. جیسے رضا شاہ کے زمانے میں کشف حجاب کا مسئلہ پیش آیا تھا, کہ جہاں باقاعدہ یہ سرکاری آرڈیننس آ گیا تھا کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکلے گی حجاب کر کے سر پر اوڑھنی لے کر چادر لے کر تو اس کی چادر کو بائی فورس چھین لیا جائے گا. جی یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے, رضا شاہ کے زمانے کی بات ہے,
چھین لیا جائے گا
باقاعدہ, چھینا گیا یعنی باقاعدہ سپاہیوں کا معمول کیا گیا, اور مخصوصا تہران شیراز بڑے بڑے جتنے بھی شہر تھے حتی مشہد کے اندر, کہ وہاں پر جو بھی خاتون اپنے سر پر چادر لے کر آئی اس کی چادر کو باقاعدہ چھینا گیا, یعنی انہوں نے کشف حجاب کا اس کو ایرانی تاریخ میں نام دیا جاتا ہے, کشف حجاب کا آرڈیننس پاس ہوا تھا رضا خان کے زمانے میں. اس کے مقابلے میں علماء کھڑے ہوئے, اس کے مقابلے میں انہوں نے علماء نے جو ہے مقاومت کی, خواتین نے مقاومت کی, خود تقی باقی ایران کے ایک بہت بڑے جید علماء اور عرفا میں سے ہیں, اور جن کا خاص تذکرہ امام نصر سے ملاقات کے حوالے سے بھی ہے, کہ وزیر جمکران میں جن چند شخصیات کو امام نصر کی ملاقات ہوئی وہاں ان میں تقی باقی تھے. ان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ انہوں نے رضا خان جو شاہ رضا کا باپ تھا اس کو حضرت عبدالعظیم الحسنی کا جو حرم ہے جو شہر رہی تہران میں کہلاتا ہے وہاں پہ باقاعدہ ایک تماشا رسید کیا تھا.
جی
یہ تاریخ ہے انقلاب سے پہلے,
اس سے امام خمینی سے پہلے بھی
پہلے بالکل ہے, امام خمینی سے پہلے آپ آئیں گے تو امام خمینی سے پہلے آپ کو شہید مدرس نظر آئیں گے, اس سے پہلے اور اس کے آگے تھوڑا سا آئیں گے تو نواب صفوی کی باقاعدہ ایک تحریک, اور نواب صفوی شہید کی تحریک مسلحانہ تحریک ہے, اس کے اندر انہوں نے کام کیا شہید علی اندرزبو. یہ وہ چند شخصیات ہیں کہ جن کا انقلاب سے پہلے جاسا ہے. تو ظاہر میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہمیشہ موجود رہے, اور شہید نواب صفوی کو امام خمینی خود بہت دقت کے ساتھ دیکھتے تھے, اور حتیٰ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کافی جموں سے امام خمینی اسے متاثر بھی تھے شہید نواب صفوی سے. تو یہ تحریک غلط پر چل رہی تھی, زمینہ تھا لیکن بہرحال زمینے کو متمرکز کرنا اور ایک عوامی انگیزہ لوگوں میں لگا دینا, اس عوام کو اس اعتماد پر لے آنا کہ آپ یہ تبدیلی لا سکتے ہیں, جو اس سے پہلے جتنی میں نے مثالیں دی وہ نہضتی رہی تحریکی رہی, یعنی ایک گروہ رہا ایک حصہ کھڑا ہو گیا علماء سے کچھ آ گیا انہوں نے اپنے پر طور پہ کام کیا. امام کو میں نے ایک اختیار دیا کہ یہ انقلاب حقیقی مانا چلے گا, انقلاب یعنی جو سب کو اپنے سامنے سمجھ سکے, جو ہر شخص کی ضرورت بن جائے, نظریے کی بنیاد پر ہو آئیڈیولوجی کی بنیاد پر ہو. امام نے یہ آئیڈیولوجی تبدیل کر دی, یعنی فقط حقوق کے دفاع کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, حکومت کا نظام تبدیل کرنے کے لیے, حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے. جی تو اس اعتبار سے انقلاب سے پہلے کی اگر تاریخ دیکھیں تو یہ تو ایک حصہ ہے, لیکن دوسری ایک ڈارک سائڈ بھی انقلاب سے پہلے ایران کیا, وہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ انقلاب سے پہلے یہی ایران جو ہے وہ استعماری طاقت کا بھی جو ہے وہ بیس کیمپ رہا ہے, حتیٰ اسرائیل اس علاقے کے اندر جو ہے وہ اپنا بیس کیمپ سمجھتے ہوئے ایران میں آتا ہے, اس کی ایئر فورس کا یہاں پہ باقاعدہ کیمپ موجود تھا اور تعلقات پوری استقبالی طاقتوں کے ساتھ تھے. تو یہ ڈارک سائڈ تھی, لیکن یہی انقلاب ہے کہ یہی ساری عوام یہی سارے گروہ کھڑے ہوئے, اور وہی ایئر فورس جس سے مثلاً ایک زمانے میں توقع تھی کہ یہ اسرائیل کا ساتھ دے گی, اسی ایئر فورس کے لوگ جب امام خمینی واپس آتے ہیں فرانس سے اور آنے کے بعد ابتدائی کام شروع ہوتے ہیں تو اسی ایئر فورس کے لوگ آتے ہیں امام خمینی کے سامنے اور اپنا جو ہے وہ اظہار عقیدت اور وفا کا وعدہ امام کے سامنے دہراتے ہیں.
صحیح ہے, واقعی حقیقت ایسی ہی کہ جو ایئر فورس ہے کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اچانک وہ آتی ہے اور امام خمینی کے ساتھ بیٹھ جائے, یعنی 180 ڈگری کا چینج ہے. اگر یہ 180 ڈگری کا چینج, میرا سوال بھی اسی حوالے سے اگلا کہ 2500 سالہ شہنشاہیت کہنا بہت آسان ہے, اسلام کو 1400 سال ہوئے ہیں ابھی آئے ہوئے, 2500 سالہ شہنشاہیت وہاں موجود ہے, تو وہ کیا چیز تھی کہ امام خمینی نے اس طرح لوگوں کو تبدیل کر دیا کہ وہ 2500 سالہ پرانی شہنشاہیت اور اپنی طرز حکومت سے نکل کر ایک انقلاب کی طرف آتے ہیں اور اتنا مستحکم انقلاب آتا ہے کہ آج وہ انقلاب جو ہے نا ترقی کر رہا ہے, بلکہ وہ شاید اسرائیل کی سرحدیں پہنچ چکا ہے.
صحیح, بالکل ایسے ہی. دیکھیں اس کے اندر چونکہ اس انقلاب کا جو عنوان ہے وہ ہے ہی انقلاب اسلامی, ایران بعد میں آتا ہے
جی,
اگرچہ اس کو بعض متعصب لوگوں کی جانب سے یہ ٹائٹل دیا گیا کہ انقلاب ایران ہے, اور اس میں مخالفت ہوئی اپنے ہمارے داخلی حلقوں سے بھی اور باہر سے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہوئی, اور اس انقلاب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک خطے کا ایک قوم کا انقلاب ہے,
لیکن حقیقت یہ کہ اسلام کا انقلاب ہے، چونکہ اس انقلاب کی تاریخ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے مثبت معنی میں آشکار ہوا ہے۔ ایک بحث انشاءاللہ اگر اگلے سوالات میں کوئی نقطہ نکلا تو اور تفصیل سے بات کر لیں گے اس پہ۔ تو جو چیز ہے وہ اصل میں جو طاقت ہے جس کو خود امام خمینی کے جو بنیان گزار ہیں یعنی فاؤنڈر ہیں، انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنا کر کہا، انہوں نے کہا کہ اس انقلاب کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ اسلام کی طاقت ہے۔ یہ جو آپ نے کہا 180 ڈگری کا چینج آنا، یہ طاقت ظاہر ہے مکتب میں ہوتی ہے، یہ طاقت سیاسی نعروں میں نہیں ہوتی، یہ طاقت جو ہے وہ فقط ظاہری حقوق کے دفاع کے لیے اٹھنے کے اندر نہیں ہوتی، یہ طاقت حکومتی عہدے یا حکومت میں اپنا حصہ لینے کے پروگرام جو ہوتے ہیں طریقہ کار اس میں نہیں ہوتی، یہ طاقت کہ لوگوں کو تبدیل کیا جائے وہ اسلام کی مکتب کی طاقت ہے۔ زیادہ جو اصل چیز تھی وہ حقیقی اسلام کی پہچان ہے، اسی لیے آپ نے اس انقلاب کے ساتھ کچھ چیزوں کو جڑا ہوا دیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ اس انقلاب کے ساتھ ساتھ ایک لفظ سامنے آیا، اسلام ناب محمدی، اسلام امریکائی۔
بالکل بالکل ایسے ہی،
اسلام ناب محمدی یعنی سچا اسلام، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا خالص اسلام،
خالص اسلام،
اور اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح اسلام امریکائی۔ اب یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں اس انقلاب سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی،
صحیح،
ان اصطلاحات کے پیچھے حقائق موجود ہیں کہ اسلام موجود تھا، اسلام ہر دور سے موجود رہا ہے، لیکن ایک اسلام وہ تھا کہ جس کو امریکہ یا استکبار کا ہم نام دے دیں کہ استکبار کی تائید حاصل تھی، استکبار جس اسلام کی حمایت کر رہا تھا، یہ وہ والا اسلام، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں جو امام نے ہویت دی، شخصیت دی، پہچانوایا، وہ اسلام ناب یعنی خالص اسلام ہے۔ خالص اسلام کی خصوصیت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جب وہ انقلاب برپا کیا، وہاں پر بھی ہم کہیں گے انقلاب برپا کیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے نظریات کی بنیاد پر لوگوں کے عقائد کو، لوگوں کے دین کو، لوگوں کی زندگی کو بدل دیا۔ وہی عرب معاشرہ جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، وہی افراد کے جن کو دور جاہلیت میں رہنے والے افراد کہا جاتا ہے، وہ جو ایک بھیڑ بکری کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے، قبیلوں کو تباہ کر دینے والے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والے لوگ تھے، وہ اس جگہ تک پہنچتے ہیں کہ سورہ واقعہ میں قرآن کریم ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون،
سبحان اللہ،
سبقت لے جانے والے، اور یہ سبقت لے جانے والے مقرب ہیں۔ وہ ایسا کیا ہوا کہ یہ دور جاہلیت میں بسنے والا انسان جو اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، یہ اس مرحلے پر آیا کہ وہ سابقون میں سے ہو گیا، قرابت والوں میں سے ہو گیا۔ کس کے نزدیک قرابت؟ خدا کے نزدیک۔ یہ تبدیلی جو دفتن تبدیلی ہے، یہ انقلاب کی بنیاد بنتی ہے، یہ اسلام کی طاقت تھی۔ امام خمینی نے حقیقت میں اسلام کی حقیقت کو اجاگر کیا، اسلام کی طاقت کو اجاگر کیا، ساتھ ساتھ حقیقی اسلام کے چہرے کے ساتھ ساتھ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ظاہری اسلام تھا یعنی امریکی اسلام تھا، اس کی بھی آگاہی دی لوگوں کو،
صحیح،
اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا کہ لوگوں نے پہچاننا شروع کیا کہ ہم جس اسلام پہ، جس راستے پر چل رہے ہیں، یہ حقیقی اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اسلام ہے جس کو تائید حاصل ہے استکبار کی، استعمار کی۔ نتیجے میں لوگ حقیقی اسلام کی طرف آئے۔ حقیقی اسلام چونکہ خدا کی خاطر ہے، حقیقی اسلام خدا کی خاطر کھڑے ہونے کا انگیزہ، جذبہ فراہم کرتا ہے۔ نتیجے میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ پوری معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ یعنی وہی علاقے، بہت زیادہ کھل کے میں کچھ چیزوں کو نہیں بیان کر سکتا، لیکن وہی علاقے کے جہاں فساد کا مرکز تھا، جہاں پر مثال کے بعد تہران کے اندر، صرف اس مثال کو محسوس کروانے کے لیے بیان کروں کہ تہران کے اندر کئی ہزار ایسی خواتین تھیں جو غلط کام سے وابستہ تھیں، باقاعدہ رجسٹرڈ خواتین تھیں۔ تہران کا ایک بہت بڑا علاقہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی تہران کے اندر جو ہے وہ ایک انقلاب آنے کے بعد مہدیہ بنتا ہے۔ مہدیہ کا مقصد امام مہدی جو ہے اجل اللہ تعالیٰ جو شریف کے حوالے سے کام کرنا، اور اسی تہران میں نوجوانوں کی بڑی تعداد اس مہدیہ میں آتی ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد دعائیں نطبہ ہوتی ہے، برف گر رہی ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، یہ مہدیہ کا پروگرام اپنی جگہ جاری ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، 22 سال 21 سال کے نوجوان آ کے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی ہے۔ تو اس انقلاب کے پیچھے جو اصل چیز آپ نے پوچھی، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہی اسلام کی حقیقی تعریف، اسلام کی حقیقی تعلیم، اسلام کا حقیقی چہرہ، اور ایک چیز ایڈ کروں، اور وہ امام خمینی کی اپنی شخصیت۔ یہ شخصیت جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے مد نظر وہ ظاہر نہیں ہے،
بلکہ
اس سے مراد امام کی معنویت ہے،
مطلب اسلام کے اندر ڈوبے ہوئے تھے وہ جو۔
اور اس، اچھا آپ نے نقطہ اب چھیڑ دیا، یہ ڈوبے ہوئے پہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ ہمارے پاس الحمدللہ ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جو خود معیار ہیں اسلامی فکر کے, اس معیارات میں سے جو ہیں وہ ایک شہید باقر صدر ہیں.
بالکل.
اور انہوں نے یہ جملہ مشہور کہا تھا کہ امام خمینی کی ذات میں ایسے ڈوب جاؤ
جیسے وہ
جیسے کہ وہ اسلام کے اندر ضم ہو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی, چونکہ امام نے زندگی کے اندر اپلائی کیا اسلام حقیقت میں. اور آغا رضا بہاءالدینی جو ہمارے یہاں جو رہبر کے نمائندے تھے, آغا ابوالفضل بہاءالدینی کے چچا تھے اور بہت بڑے عرفا میں سے ان کا شمار ہوتا تھا, خدا انہیں غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے ایک جملہ کہا, یہ جملہ تھوڑا سا حساس ہے, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن بہرحال اس کو میں بیان کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ امام خمینی نے اتنی معنوی ترقی کی ہے, اتنی معنوی ترقی کی ہے کہ اگر عصمت اکتسابی ہوتی, حاصل کرنے والی ہوتی, تو امام خمینی اس جگہ تک پہنچ چکے تھے.
اللہ اکبر.
یہ پھر حساس نقطہ ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے, لیکن امام خمینی کی عظمت کے لیے ایک عارف کا بیان ہے. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اکتسابی ہوتی تو امام خمینی اس جگہ تک تھے کہ اس میرٹ پر پہنچ چکے تھے. ظاہر ہے اس کی پوری ایک تفصیل ہے.
آپ کے سوال سے اب ایک سوال اور آ رہا ہے. بسم اللہ. سوال یہ کہ امام خمینی کی بظاہر شخصیت جو بیان کی گئی ہے, جو ہم نے دیکھی ہے, جو پڑھی ہے, البتہ عرفان کے حوالے سے بھی ملتا ہے, لیکن ایک سیاسی ان جو ہے نا وہ جد و جہد کرنے والا شخص عرفان میں اتنا آگے تھا, کیا یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں کسی میں شخصیت میں؟
صحیح بات ہے,
خصوصیات.
بالکل ایسے ہی ہے. امام خمینی کے بارے میں جو حوزہ علمیہ کے عرفا ہیں, اساتذہ ہیں, جو فلسفہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, عرفان پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے یہاں ملا صدرہ کی ہے
جی,
اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے اسفار اربعہ کے نام سے, چار سفر اس میں بیان کیے گئے کہ حق سے جو ہے وہ خلق تک کا سفر ہے, پھر خلق سے خلق کا سفر, خلق سے دوبارہ حق کا سفر, اس طرح کے سفر ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چاروں سفر امام خمینی نے طے کیے ہیں, اور اصل جو سفر ہوتا ہے خلق کے ساتھ خدا تک کا سفر. یعنی اس میں ہوتا ہے کیا, ظاہر ہمارا موضوع وہ نہیں ہے, اس میں ہوتا ہے یہ کہ خلق کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ خدا تک کا سفر اخلاص کے ساتھ طے کر لے,
کیا بات,
کوئی رکاوٹ اس کے سامنے حائل نہ ہو.
سبحان اللہ.
امام خمینی نے یہ سفر طے کیا, اور اس سفر کو آپ ان کی جو جنگ, آٹھ سالہ جنگ ہے, اس میں جب 18 سال 19 سال 20 سال کے نوجوان شہدا کے وصیت ناموں پہ نگاہ کریں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ سفر طے ہوا ہے کہ ان 18 19 20 سال کے نوجوانوں نے, کہ جن کی زندگی دورہ شاہ میں ہے, جنہوں نے شاہ رضا کے زمانے میں آنکھیں کھولیں دنیا میں آئیں, ابھی انقلاب کو آئے ہوئے چند سال ہوئے, 2 سال ہوئے 3 سال ہوئے کہ جنگ مسلط ہو گئی, ابھی تو انقلاب کی وہ تربیت اس طرح سے ہم اگر کہیں تو صحیح معنی میں ہوئی بھی نہیں ہوگی ان بچوں کی, لیکن ایسی تبدیلی اور ایسی شخصیت امام خمینی کی, وہ معنویت کا اثر جو میں بیان کر رہا ہوں, ایسا تھا کہ یہ 18 19 20 سال کے نوجوان وہ وصیت نامے لکھتے ہیں کہ رہبر آج کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے 100 سال کا سفر ایک رات میں طے کیا. یہ خود امام خمینی نے کہا 100 سال کا سفر, یعنی ایک عارف 100 سال کا سفر جو طے کرتا ہے ریاضتوں سے محنتوں سے, ان نوجوانوں نے ایک رات میں وہ سفر طے کیا. واقعی وصیت نامے گواہ اس بات پر, یہ یعنی مبالغہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ تو یہ امام خمینی کی شخصیت کا اثر ہے.
ٹائم جو ہے نا وہ پتہ نہیں چل رہا ہے, بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, اور سوالات ہمارے پاس بہت سارے ہیں, لیکن بہر انقلاب اسلامیہ سوالات کا سلسلہ تو ہے. اگر اس وقت اگر ہم دیکھیں, آج تو بہت سارے ذرائع ہیں رابطے کے, ہم بس جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں, فرانس میں, جہاں دل چاہتا ہے بات کرتے ہیں. انقلاب اسلامی سے پہلے اگر دیکھیں تو, یا انقلاب اسلامی اس وقت دور کو اگر دیکھیں تو, رابطے کا ذریعہ تو زیادہ تر ایک ریڈیو تھا, اور امام خمینی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کے کر رہے تھے, جلا وطنی کی زندگی فرانس میں گزار رہے تھے. پھر اس کے باوجود عوام میں اتنا گہرا نفوذ, اور کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل آئی, یہ رابطہ کیسے ہوتا تھا؟
صحیح,
کس طرح ہوتا تھا یہ؟
دیکھیں بالکل اسی طرح ہے کہ رابطہ بظاہر لگتا ہے کہ نہیں تھا, لیکن امام خمینی کی جو تحریک تھی, جو نہضت تھی, جو انہوں نے انقلاب کے لیے کی تھی, اور اس میں ان کے ساتھ جو لوگ شامل تھے, ظاہر امام نے انقلاب کیا, اور اس انقلاب کے لیے کچھ ایک افراد ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, قادر انقلابی ہم اس کو فارسی میں کہتے ہیں, ایگزیکٹلی اس کا ابھی اردو میرے ذہن میں نہیں آ رہا, یعنی انقلابی فورس کہہ لیں آپ اس کا نام, انقلابی فورس ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ جب تک افراد نہ ہوں, چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہوں, اس وقت تک کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اگر اس کو ہم آئمہ کے دور سے دیکھنا شروع کریں, مثلا امام علی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا ایک انقلابی رہنما موجود ہے, ایک انقلاب برپا کرنے والی شخصیت موجود ہے, اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے امام خمینی کا امام علی کے ساتھ. امام علی
بالکل
کہ یعنی امام خمینی کا افتخار ہی ہوگا کہ وہ کہیں میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں سے غلام.
بالکل
ایسے ہی ہے نا,
بالکل ایسے.
لیکن اس کے باوجود امام علی جیسے امام اس طاقت قدرت اور تمام چیزوں کے باوجود عوام میں ایک کام نہیں کر پائے. وجہ کیا تھی؟ عوام کا ساتھ نہ دینا یا اس انقلابی ہستے کا تشکیل نہ پانا تھا کہ جو ساتھ دیتی امام علی کے. امام حسن کے ساتھ یہ ہوا, لیکن امام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ چند افراد کھڑے ہوئے. وہ چند افراد جو تھے جو انقلابی تھے, جو حسینی تھے اس زمانے, اگر میں کے حوالے سے بات کروں, یعنی حسینیت تھی, ہر شخص حسینی تھا,
پکے نظریات
یعنی جنہوں نے ہضم کیا ہوا تھا اسلام کو, جو جانتے تھے اسلام ہے کیا, امام شناسی کیا ہے, امامت کا اطاعت کس طرح سے ہونی چاہیے. ان لوگوں نے, چند لوگوں نے قیام کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انقلاب جہانی برپا کر دیا جو اس انقلاب کے پیچھے بھی ہے. یعنی امام خمینی نے ہمیشہ اس کو کہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم کی وجہ سے, وہ عاشورے کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بس طبیعی ہے کہ کسی بھی تبدیلی انقلاب کے پیچھے افراد چاہیے ہوتے ہیں. ایک اگر مرکزی ہستی ہے تو اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. امام خمینی کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. امام خمینی کا کام الحمدللہ بہت اچھا سسٹمیٹک کام تھا. شاگردوں کی ایک جماعت تھی اور بہت ہی منظم افراد تھے. طریقہ کار صرف امام فرانس میں نہیں رہے, فرانس میں تو بہت مختصر عرصہ امام نے گزارا ہے. اصل تو جو امام کا وقت گزرا وہ عراق میں گزرا ہے. کا کچھ عرصہ جو ہے وہ دیگر ممالک بھی گئے, لیکن بہت محدود ٹائم تھا. اصل میں عراق اور اس کے بعد پھر فرانس گئے تھے. تو جو اصل میں امام خمینی کی جلاوطنی کے دوران میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایران سے جاتے تھے, جیسے عراق میں امام خمینی رہتے ہیں, نجف میں رہتے تھے کافی عرصہ امام نے وہاں گزارا ہے, نجف میں جا کر امام سے ملاقات کرتے تھے, وہاں سے پیغامات لیتے تھے, ان پیغامات کو لے کر آ کر پھر یہاں جو ان کا ہم اس کو جو ہے وہ انقلابی ہستے کا نام دے رہا ہوں میں, انقلابی ہستہ یعنی جو گروہ ہو. اب اس کے اندر کون کون سے افراد تھے؟ اس کے اندر شہید بہشتی تھے, محمد حسین بہشتی, شہید مرتضیٰ متحری تھے, شہید مفتح تھے, اور اس طرح کی چند اور بڑی بڑی شخصیات ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے افراد اس میں شامل تھے. ان افراد کا کام, خود رہبر اس کے اندر شامل تھے, آغر افسنجانی اس کے اندر شامل تھے, اس طرح کی اور بہت سی شخصیات ہیں, صادق الخالی اور دیگر نام اس کے اندر آئیں گے. یہ لوگ ایران میں رہتے ہوئے امام خمینی کے انقلاب کو پھیلاتے تھے. اب آنے والا بعض دفعہ کیا کرتا تھا, امام خمینی سے ایک زبانی کلام سن کر آیا, اس نے آ کر ان تک پیغام دیا, انہوں نے اس کے ہینڈلز بنائے, ہینڈلز بنانے کے بعد لوگوں تک پھیلا دیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا امام خمینی اپنی تقریر کو یا اپنی بات کو ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے, انہوں نے کیسٹ میں ریکارڈ کیا, زمانے میں تو کیسٹ چلا کرتا تھا, انہوں نے کیسٹ میں ریکارڈ کیا, اس کے بعد وہ ریکارڈ کیسٹ آتا تھا اور اس کیسٹ کو سب بیٹھ کر سنتے تھے, ہاتھوں سے بیٹھ کے اس کے ہینڈلز بنائے جاتے تھے, چونکہ کئی پرنٹ بھی نہیں کروا سکتے تھے, پرنٹ کروانے جائیں تو سارا شاہی نظام ہے وہ تو سامنے آ جائے گا, تو وہ یا سائیکلو سٹائل پرنٹ ہوتی تھی جو گھر میں بیٹھ کے کرتے تھے, یا معمولاً ہاتھ سے لکھا کرتے تھے, اور پھر اس کو تشہیر کرتے تھے, پوسٹرس کو دیواروں پہ لگایا کرتے تھے. اس طریقے سے امام خمینی کا پیغام عوام تک پہنچا ہے. یہ پورا ایک سسٹم تھا,
اتنی زیادہ دقت کرتے تبھی انقلاب آیا ہے, ورنہ آسان نہیں ہے کہ وہاں سے لے کے آنا کیسٹ میں ریکارڈ کر کے.
پوری ایک انقلابی ٹیم موجود تھی جس نے یہ کام کیا, اگر سے کم تھے تعداد میں لوگ, لیکن وہی بات ہے کہ انقلابی تھے. تو
الحمدللہ اب آتے ہیں, انقلاب آ گیا, الحمدللہ انقلاب آ گیا. انقلاب آتے ہی کیا چیلنجز تھے امام خمینی کو؟
بہت سارے چیلنجز تھے اس کے اندر. سب سے پہلا تو خود یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں انقلاب جو آیا ہے وہ ظاہر ہے, آپ نے خود کہا کہ 2000-2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہے. اچھا, صرف ایران میں شہنشاہیت کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس جگہ پر جو استعمار ہے, استکبار ہے, اس کی بھی تو نگاہیں ہیں. دنیا اس وقت دو قطبوں کے اندر تقسیم ہوئی ہوئی تھی, بڑی بڑی طاقتیں جو کہلاتی تھیں, رشیا اور امریکہ, یہ دو ہی بڑی طاقتیں تھیں. اور ہر ملک کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ اگر اس نے سروائیو کرنا ہے, اس دنیا میں رہنا ہے, پنپنا ہے, آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, تو اس کو کسی نہ کسی ایک قطب کے ساتھ اپنا الحاق کرنا پڑے گا.
صحیح.
اگر آپ رشیا کے ساتھ نہیں ہوئے یا امریکہ کے ساتھ نہیں ہوئے, تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی عجیب سی ہو جائے گی, مفلوق الحال ہو جائیں گے, نہ ترقی ہوگی, نہ آپ آگے بڑھ سکیں گے, نہ دنیا آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. ایسی کنڈیشن میں جب یہ انقلاب آیا, ظاہر ہے یہ انقلاب تھا, عوامی انقلاب تھا, نظریے کی بنیاد پر تھا, نظریہ اسلامی نظریہ تھا. اس بنیاد پر اس انقلاب کے پیچھے نہ رشیا ہے نہ امریکہ ہے, بلکہ اس کے مد مقابل ہیں دونوں.
صحیح.
کیونکہ اس طاقتی توازن کو جو دنیا میں حاکم تھا اس زمانے میں, یہ انقلاب چیلنج کر رہا ہے.
یعنی مطلب خود رشیا بھی ساتھ نہیں تھا, امریکہ تو رشیا بھی ساتھ نہیں تھا,
نہ فقط ساتھ نہیں تھا, مخالفین میں سے تھا. انقلاب کی ابتدائی تاریخ میں آپ جا کر دیکھیں گے, اور جو 8 سالہ جنگ مسلط ہوئی اس کے اندر رشیا کا کردار ہے ایران کے اگینسٹ, اس نے ساتھ دیا ہے صدام کا. چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ انقلاب ان رائج نظاموں کو چیلنج کر رہا تھا,
صحیح,
کیونکہ ایک تبدیلی, اور وہ بھی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ تھی, استعمار کی انویسٹمنٹ تھی, بہت زیادہ توقعات تھی اس خطے کے اندر اس شہنشاہیت کے ذریعے سے, اسی لیے اسرائیل نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا تھا, یہاں اپنا بیس کیمپ بنایا تھا اس نے. لیکن وہی ملک ایک دم سے تبدیلی کے اندر آیا اور اس کے اندر انقلاب آ گیا, تبدیلی آ گئی, لہٰذا بڑی طاقتوں نے اس کو اپنے لیے چیلنج لیا. اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب بڑی طاقتیں اپنے لیے اس انقلاب کو چیلنج سمجھیں گی کہ جو ابھی تازہ تازہ متولد ہوا ہے, تو پھر کتنی مشکل ہوئی ہوگی. یعنی سادہ الفاظ میں کہوں کہ ہر ممکن کوشش کی گئی ہوگی کہ اس نومولود کا گلا گھونٹ دیا جائے.
کیا بات ہے,
بالکل ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت ہوا. فرعون کو پتا تھا کہ آنے والا جو آئے گا تو وہ اس کے نظام کو تہ و بالا کر دے گا, اس کو خبر دی گئی تھی, لہٰذا اس کی طرف سے منادی تھی کہ جو بھی مذکر بچہ پیدا ہو, یعنی بیٹا پیدا ہو, اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. پریکٹیکلی ایسے ہی ہوتا تھا. یہاں پر بھی یقینی طور پر یہ ہوا کہ اس انقلاب کا گلا گھونٹنے کی کوشش بہت کی گئی, اس کے مختلف راستے اختیار کیے گئے, اندر جو ہے وہ مخالفت کی تحریکیں چلوائی گئیں, اندر شہادتیں کروائی گئیں. اب آپ انقلاب کے فوراً بعد دیکھیں گے تو آپ کو جو انقلابی ہستہ ہے اس کی شہادتیں نظر آئیں گی. شہید مرتضیٰ متحری جیسا ایک پلیئر انقلاب کا شہید ہو جاتا ہے, شہید بہشتی اور ان کی پوری پارلیمنٹ,
پوری پارلیمنٹ
اب آپ خود سوچیں, ہمارا اگر سوچیں تھوڑا سا, میں ایگزیکٹلی وہ جملہ جو میں کہنے والا تھا آپ نے کہہ دیا کہ اس وقت جو ان پارلیمنٹ میں پہنچے ہوں گے یقینی طور پہ وہ کریم ہوگی, چونکہ لوگوں نے منتخب کیا تھا اچھے لوگوں کو, صالح لوگوں کو, اور جو اس زمانے میں انقلابی تھے اور ان کے اندر صلاحیتیں تھیں وہ سب کے سب ایک ساتھ ختم ہو گئیں. لوگ مایوسی کی طرف گئے تھوڑا بہت ان واقعات سے, لیکن الحمدللہ امام خمینی کی شخصیت کا جو وہ تھا, توازن تھا, اور جو شخصیت تھی اس نے اس انقلاب کو سہارا دیا. انہوں نے کہا خدمت گزار چلے جاتے ہیں, دوسرے خدمت گزار آ جاتے ہیں, اور ہر چیز کو امام نے خدا کی طرف سے ایک نعمت سمجھا یا اپنے آگے بڑھنے کے لیے ایک ذریعہ سمجھا کہ یہ آگے بڑھنے کے لیے خدا نے ایک راستہ کھولا ہے. امام کا توکل تھا یہ خداوند عالم کے اوپر. لہٰذا جو چیلنجز تھے وہ ایک تو بڑی طاقتوں کی طرف سے تھے, دوسرا پھر ظاہر شہنشاہیت کی سبکی ہوئی ہے. وہ جو اس نے چند سال پہلے 2500 سالہ شہنشاہیت کا جشن منایا تھا, شیراز کے اندر جشن منایا گیا تھا 2500 سالہ شہنشاہیت کا, اور دنیا بھر کے جو ہیں وہ بڑے بڑے جتنے بھی سربراہان مملکت تھے سب کو بلایا گیا تھا. شیراز میں ایک بستی لگائی گئی تھی, اس زمانے میں نہ معلوم کتنے ملین آف ڈالرز کا پورا پروجیکٹ تھا یہ, اور اس میں طرح طرح کی چیزیں تھیں. وہ شہنشاہیت کہ جس نے ابھی اپنا جشن منایا ہو اس کو اٹھا کر ایسے پھینک دیا جائے تو ظاہر ہے اس نے بھی بدلہ لینا ہے, انتقام لینا ہے, یہ چیز اپنی جگہ تھی. ساتھ میں ایک چیز تھی جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں حوالہ دیا تھا, وہ یہ کہ ظاہر ہے اس زمانے میں ان طاقتوں میں, یعنی استعماری جو طاقتیں تھیں رشیا کی اور امریکہ کی طاقتیں, ان میں بھی آپس میں رسہ کشی ہوتی تھی, ان میں بھی آپس میں مقابلہ ہوتا تھا. یہ بھی چاہتے تھے کہ علاقے ان کے زیر اثر آتے چلے جائیں, یعنی اگر کسی علاقے میں رشین بلاک ہے تو امریکہ کی کوشش ہوتی تھی کہ رشین بلاک سے توڑ کر اس کو امریکن بلاک کے اندر لے کر آئے. تو یہ کام ہو رہے تھے, اسی لیے دائیں بازو اور بائیں بازو کی جماعتیں ہر جگہ ہوتی تھیں, ہمارے پاکستان میں بھی ہوتی تھیں بائیں بازو کی جماعت کہلاتی تھی, جن کو ہم سرخی کے نام سے پہچانتے ہیں. تو کمیونزم کی طرف اور کیپیٹلزم میں دو بنیادی چیزیں ہو گئیں امریکہ رشیا کے اس سے, تو وہاں پر یہ جماعتیں موجود تھیں, وہ بھی چاہتی تھیں کہ ایک تبدیلی آئے, ریفارمز ہوں ایران کے اندر, اور مثلا جو دائیں بازو کی جماعتیں تھیں وہ چاہتی تھیں ان کی حکومت آئے, بائیں بازو والے چاہتے تھے ان کی حکومت آئے, لیکن کسی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ لا سکے.
صحیح,
اب یہ سب چاہتے تھے. دوسری طرف امام خمینی کا انقلاب آغاز ہوا, امام خمینی کی قدرت مند شخصیت سامنے آئی, اس کے اثرات سامنے آئے, عوامی رابطے سامنے آئے, ان جماعتوں کو بھی یہ پیغام ملا کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے کہ ہم اس انقلاب پر تھوڑا سا ساتھ دیتے ہیں, یہ حد عقل یہ ہے کہ مخالفت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عوامی طاقت چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم بہت زیادہ ہوا تو ایک جگہ پہ 1000 لوگ کھڑا کر لیں گے, 2000 لوگ آ جائیں گے, لیکن پورا شہر ہمارے کہنے پر آئے, پورا ملک ہمارے کہنے پہ نکلا, یہ نہیں ہو نہیں رہا تھا. ایسا انقلاب کے اثرات کے اندر نتیجہ سامنے آنا شروع ہوا تھا, امام خمینی کی تحریک کے نتیجے میں چیزیں سامنے آئی تھیں, سمجھ آ گئی تھی کہ اگر کسی کے اندر انقلابی طاقت ہے جو عوام کو لا سکتی ہے روڈوں پر, مظاہرے کروا سکتی ہے, شہنشاہیت کو چیلنج دے سکتی ہے, وہ یہ طاقت ہے امام خمینی کی اور ان کے ساتھ اسلامی انقلاب. انہوں نے صبر کیا, کچھ حد تک ساتھ دیا, اپنے لوگ پینیٹریٹ کروائے. نتیجہ میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب جب انقلاب آ گیا تو ٹھیک ہے, تبدیل تو کر دیا آپ نے حکومت اپنی طاقت کی بنیاد پر, لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی مولوی ہیں, بہرحال یہ حکومت کے معاملات اتنے آسان تو نہیں ہیں, دنیا کے چیلنجز ہیں سامنے, استعماری طاقتیں, استقبالی طاقتیں, لا محالہ ان سے ملک چلنا نہیں ہے. تو جب ملک چلے گا نہیں, اب تبدیل ہونے کے بعد یہ خود دیکھیں گے ادھر ادھر کہ بھائی کوئی آئے مدد کرے, سنبھالے, چلائے. تو ہم چونکہ ان جگہوں سے ٹرینڈ ہیں, ان کے پاس افراد موجود تھے, ایسے افراد کہ جن کے اندر صلاحیتیں تھیں, تو ان کو ہی توقع تھی کہ یہ ہمارے حوالے ہو جائے گی چیز, آہستہ آہستہ ہم اس کو
ہمارے پاس آ جائے گی,
ٹیک اوور کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. انقلاب الحمدللہ اپنے اسی انقلابی کیڈر کے ساتھ آگے بڑھا, اور انقلاب کے بعد جو ہے وہ پہلا صدر بنی صدر آیا کہ جو خود ایک دائیں بازو کا حصہ تھا, لیکن کچھ ہی عرصے میں لوگ سمجھ گئے اس کو, اور اس کے بعد اس کو نکالا گیا, تو پھر جو ہے وہ شہید رجائی شخصیت ان کی منتخب ہوئی. تو یہ چیلنج اور بڑا چیلنج تھا کہ اندر سے جو لوگ یا انقلاب کے وقت خاموش تھے یا انقلاب میں کچھ حد تک شریک تھے تاکہ تبدیلی آئے اس کے بعد اس کو کیپچر کریں یا ہائی جیک کریں, وہ نہیں ہو سکا. نتیجے میں کیا ہوا, پھر منافقین کا گروہ وجود میں آیا جس کو ایم کیو کے نام سے جانا جاتا ہے, مجاہدین خلف آرگنائزیشن, جس کے مراکز عراق میں رہے, پھر اس کے بعد آپ جو ہیں وہ فرانس اور برطانیہ کے اندر موجود ہیں ان کے مراکز. ان لوگوں نے پھر اپنی کاروائیاں شروع کی, اور بڑی بڑی شخصیات کا اور انقلاب کے شروع کے زمانے میں نقصان ہوا. یہ ابتدائی چیلنج تھا کہ اس سے نکلنا آسان نہیں تھا, لیکن الحمدللہ اسلامی انقلاب باہر نکلا,
اسلامی انقلاب نکل آیا اور پوری طاقت کے ساتھ نکلا.
پوری طاقت کے ساتھ.
اچھا, یہ تو وہ اثرات تھے, کچھ آپ نے اندرونی بیرونی اثرات بتائے. بیرونی اثرات وہ تھے کہ جو حکومتی سطح پر جو استعمالی حکومتیں تھیں ان کے ان پر اثرات پڑے اور وہ ریئیکٹ کر رہے تھے. خود عالمی سطح پر عوام جو تھے وہ انقلاب ان پر انقلاب کے کیا اثرات پڑے, ارد گرد پڑوسی ممالک پر یا جو ہے نا وہ یورپ میں بیٹھے ہوئے افراد پر, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, عوام تھے, عوام میں کیا اثرات پڑے اس کے؟
دیکھیں, عوام پر جو اس انقلاب کے اثرات پڑے وہ جہاں تک ہم نے اس کو سنا یا بعض دفعہ مقررین سے ڈائریکٹ سنا اور کتابوں میں کچھ دیکھنے کا موقع ملا, تو یہ تھا کہ عوام پر اس انقلاب کے مثبت اثرات آنا شروع ہوئے. کیونکہ دیکھیں, اسلام محبت ہر اسلامی ممالک کے لوگوں کے اندر ہے, پاکستان کے اندر بھی اسلام کی محبت ہے. ٹھیک ہے, ہم اسلام کی بہت زیادہ پریکٹس میں نہیں ہیں, معاشرہ ہمارا اسلام کی پریکٹس میں نہیں ہے, لیکن اسلام محبت ہے. ٹھیک ہے, اسلام بیزاری نہیں ہے. کچھ جگہوں پر ہوتا ہے اسلام بیزاری ہے, ہمارے یہاں اسلام بیزاری نہیں ہے. ٹھیک ہے, پریکٹس نہیں, ہم اس جگہ پہ نہیں آئے, ہمیں وہ صحیح رہنما چاہے سنیوں میں ہو چاہے شیعوں میں ہو, اس طرح کے افراد نہیں ملے گی جو ہمیں وہ صحیح راستہ دکھاتے. اس انقلاب کی وجہ سے جو اسلام معاشرے تھے, اسلامی معاشرے, اور جہاں اسلام پسند لوگ تھے, ان تمام جگہوں پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے. حتیٰ میں نے سنا ہے, اس کو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, لیکن سنا ہے اپنے جو ہمارے سینئرز تھے اور انقلاب کے شروع کے زمانے میں تھے, انہوں نے بیان کیا کہ پاکستان کے اندر بھی جماعت اسلامی کے جو اس وقت سربراہ تھے, انہوں نے اس انقلاب کی حمایت کی وغیرہ.
ماشاء اللہ,
ابتدائی زمانے میں یہ بات آئی, اور یہاں سے ایک ڈیلیگیشن ایران بھی بھیجا, اس نے جا کر اپنی تائید کی کہ ہم اس انقلاب کی تائید کرتے ہیں. یہ یعنی ہماری شیعہ جماعت نہیں گئی, وہاں سے جماعت اسلامی کے افراد آئے. اسی طرح مصر میں اخوان تھی اس زمانے میں,
اخوان
ایک بڑی جماعت تھی, اور اخوان المسلمین اور بڑی جماعت تھی, اس کا پوری اسلامی دنیا میں ایک نفوذ تھا, وہ بھی متاثر ہوئی اور اس نے بھی اثر لینا شروع کیا, چونکہ اس کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا تھا کہ ہم جس چیز کو عرصے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ایک جگہ کر کے دکھا دیا گیا. اخوان کے بھی مقاصد تھے کہ اسلامی بنیادی اقدار پر معاشرے کو قائم ہونا چاہیے. تو یقینی طور پر عوام میں تو یہ پینیٹریشن یعنی وہ آیا, اثر آیا, لیکن انفارچونیٹلی اسی زمانے میں یہ ہوا کہ ظاہر ہے جب استقبالی طاقتوں کو خدشہ لاحق ہوا کہ استقبالی ان کی جو ہے وہ سازشیں ناکام ہوئیں, انقلاب آ گیا, اسلامی چہرہ روشن ہونا شروع ہوا, وہیں سے سعودی عرب کا کردار بھی شروع ہوا.
صحیح,
اور سعودی عرب کا کردار آپ سمجھ گئے کہ متاثرانہ کردار تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا جو چہرہ آشکار ہو رہا تھا, یہ کہاں سے آشکار ہو رہا تھا؟ یہ ایران سے ہو رہا تھا. ایران کی بنیاد تشیع ہے. امام خمینی کی تعلیمات کے اندر مکتب اہل بیت بہت واضح طور پر نظر آتا ہے.
صحیح,
لہٰذا اگر یہ انقلاب آتا ہے اور یہ لوگوں کے دلوں پر اپنی حکومت بنا لیتا ہے, تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ پوری دنیا اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرے گی, اہل بیت کی طرف رخ کرے گی, شاید کنورژن ہونا شروع ہو جائے گا, جو ہوا بھی ہے. نتیجے میں کیا ہوا؟ سعودی عرب ایکٹیو ہوا. سعودی عرب نے اس میں تعصب کی بنیاد پر پھر اپنے کاموں کو آگے بڑھایا. پھر وہ جو معاشروں کے اندر اثر آیا تھا عوام کے اندر, ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے مدارس بنوائیں, آپ جو ہیں وہ انقلاب کے بعد دیکھیے مدارس کی کتنی بڑی تعداد ہے جو پاکستان میں بھی بنائے گئے, اور صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں. سعودی عرب نے سرمایہ کاری کی, سعودی عرب سے سرمایہ کاری کروائی گئی, سعودی عرب نے افریقہ میں, یورپ میں, پاکستان, ایشیا, ہر جگہ مدارس بنائے. ان مدارس کا کام کیا تھا؟ ان مدارس کا کام یہ تھا کہ یہ اینٹی جو ہے وہ شیعہ یا اس انقلاب کے اگینسٹ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ مدرسہ سازی کی, لوگوں کو بنایا, اور لوگوں کو خریدنے کا کام جو انفارچونیٹلی ہر جگہ ہوتا ہے, ہر زمانے میں ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ حق کو پیسے کی خاطر, شہرت کی خاطر, عہدوں کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہوا. لیکن ابتدائی طور پر آپ دیکھیں تو اس عوام نے متاثر کیا, اور الحمدللہ دوبارہ اب وہ تعصب کی لیئرز ہٹ چکی ہیں کافی حد تک, اور آپ اسی انقلاب کے نتیجے میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو خود پاکستان کے اندر اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے, لبنان کے اندر آپ کو نظر آئیں گے, بحرین کے اندر نظر آئیں گے, یمن کے اندر نظر آئیں گے, نائجیریا کے اندر بہت واضح آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سارا اس انقلاب کی برکت ہے الحمدللہ.
یعنی جو لوگ نور سے ظلمات کی طرف لے کے جا رہے تھے انہوں نے عوام کو گمراہ کیا, اور جو ظلمات سے نور کی طرف آ رہے تھے ان کے سامنے واضح ہوا.
بالکل ایسے
ان کے سامنے واضح ہوا. اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ یہ جو انقلاب ہے, اسلامی انقلاب ہے, یہ بیسیکلی اسلامی انقلاب نہیں ہے بلکہ یہ ایرانی انقلاب ہے.
صحیح,
ایران کے جو نا قوم پرست لوگ تھے انہوں نے نکل کے انقلاب برپا کیا ہے, ایسا ہے؟
میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, اگر یہ ایران کا انقلاب ہوتا, یعنی اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے, لیکن شروع میں میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ یہ چونکہ اس کی بنیاد اسلام ہے, امام خمینی اسلام کی بنیاد پر لے کر آئے. امام خمینی فقط اس بنیاد پر کہ ہمارے چند حقوق مل جائیں قیام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور امام خمینی کی ابتدائی باتوں میں یہ باتیں ہیں, اور امام خمینی نے یہ کہا کہ یہاں کا مثلا تیل لوٹا جا رہا ہے, اور اس تیل کو باہر بیچ کر ایک خاندان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب یہ بات تو حق ہے, ایک جگہ جو ملک ہے اس ملک کے رہنے والے ہیں, شہری ہیں, اس ملک میں رہنے والے افراد ہیں, وہاں کے جو وسائل ہیں اس ملک کے لوگوں کا حق ہے نا اس پر. تو امام خمینی نے یہ باتیں بھی کی ہیں, لیکن انقلاب میں اس وجہ سے نہیں کیا کہ روٹی کھلا دیں لوگوں کو اور جو ہے وہ لوگوں کو تیل کی دولت سے کچھ بینیفٹس پہنچ جائیں. انقلاب کیا تھا وہی میں نے شروع بیان کیا, اسلام کی ہویت کی خاطر کہ اپنی حقیقت کو پہچانو, اسلام کو پہچانو. تیل کی خاطر, مالی وسائل کو حاصل کرنے کی خاطر کوئی ماں اپنے بچوں کو جیبے پہ نہیں بھیجتی, جو انقلاب کے بعد ہوا.
کیا بات
کہ ایک ماں کے چار بچے ہیں تو وہ چاروں بچوں کو بھیج رہی ہے جیبے پہ کہ جاؤ, اور چوتھے بچے پہ رو رہی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو, تم نے تو پہلے تین بچوں پہ آنسو نہیں بہائے, اب چوتھے پہ کیوں آنسو بہا رہی ہو, صبر کر لو. تو وہ کہتی کہ میرا رونا اس لیے نہیں کہ چوتھا بھی شہید ہو گیا, رونا اس بات پر ہے کہ میرا دامن خالی ہو گیا کہ میں اسلام کی خدمت کیسے کروں.
اللہ,
یہ اسلام ہے, یہ محض چند حقوق کی خاطر قیام نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر یہ جذبہ انسان کے اندر آ جائے. لہٰذا لوگوں نے اسی پروپیگنڈے کو کیا تاکہ اس انقلاب سے دور کیا جا سکے. اس انقلاب کے اثرات پھیل رہے تھے, اس سے دور کرنے کے لیے تعصبات. اب عرب کی دنیا کو دور کرنے کے لیے ایک بہت اچھا نعرہ کیا ہے, عجمیت کا ہے. انفارچونیٹلی یہ چیزیں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری سوسائٹیز میں, چاہے اسلامی معاشرہ کیوں نہ ہو. تو وہاں عرب کو دور کرنے کے لیے ایک نعرہ تھا عجمیت کا کہ بھائی یہ تو ایرانی انقلاب ہے, تمہارا عرب, تمہارا وہ عرب ہمیشہ سپیریئر رہے ہیں تو تم عجم کے پیچھے کیوں چلو گے. شیعہ سننے کی بحث کے اندر آ جائیں تو سنیوں کو دور کرنے کے لیے نعرہ تھا کہ شیعہ انقلاب,
شیعہ انقلاب,
شیعہ انقلاب ہے. تو لہٰذا بہت سارے
اصل ہدف یہ تھا کہ انقلاب سے
دور کیا جائے, دور کیا جائے. تو جس طریقے سے ان کی چال چل سکتی تھی دشمن نے وہ چال چلی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نادانی کے سبب ان کی چالیں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئیں, کچھ ہمارے ضعف رہا. لوگوں نے جیسے کہ انقلاب کو پہچانوانا چاہیے تھا نہیں پہچانوایا,
صحیح
وہ کام نہیں ہوا. اور لیکن الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات ختم ہو گئے ہیں اور چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں. انقلاب یہاں پر جو ہے اس کی ایک پذیرائی ہے. البتہ انقلاب کو جو ہے وہ لوگوں نے غلط معنی بھی بیان کیا. مثلا ہمارے زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ سننے میں آیا کہ رکشہ میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو رکشہ والا کہہ رہا ہے بھائی اس پاکستان کو بھی ایک خمینی کی ضرورت ہے. اچھا, اب ہم چونکہ ہم تو وابستہ تھے, تھوڑا بہت دلچسپی تھی انقلاب سے, تو پوچھتے تھے بھائی اس ملک کو خمینی کی ضرورت کیوں ہے. ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ متاثر امام خمینی سے, لیکن اس کے ذہن میں کیا بٹھایا گیا تھا کہ خمینی وہ ہے کہ جس نے آ کر لوگوں کو سر عام لٹکا دیا. تو خمینی ایک طرح سے ایک ڈکٹیٹر ہو گئے نا, اور وہ ایک طرح سے جلاد قسم کی شخصیت ان کی پہچنوائی گئی. یعنی اس طرح سے خمینی کی پہچان کروائی گئی امام خمینی کی کہ یہ تو ایک ڈکٹیٹر ہیں جنہوں نے آ کے لوگوں کو مارا ہے, مارنے کے نتیجے میں ملک ان کے ہاتھ میں آ گیا. یہ ساری پلاننگ کے تحت یہ کام ہوا تھا.
سر, آغا ہمارے ساتھ ایک طالب علم موجود ہیں, مہدی بھائی. مہدی بھائی اس وقت امامی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کراچی ڈویژن کے عہدیداروں میں شامل ہیں. مہدی بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے انقلاب آتے ہوئے نہیں دیکھا, 79 میں انقلاب آیا آپ نے نہیں دیکھا, اب انقلاب کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, انقلاب کے بعد کے اثرات کو, تو کیسے دیکھتے ہیں ان تمام در حالات کو, اور آپ انقلاب سے اپنی وابستگی کیسے جو ہے نا وہ کیسے پروف کریں گے, ثابت کریں گے؟
اللہ الرحمن الرحیم, اللہم جل ولیک الفرج, اپنی اس بات کو میں اس طرح سپورٹ کروں گا کہ ہم میں سے کسی نے بھی رسول کو بھی نہیں دیکھا, لیکن رسول کی ذات ایسی ہے کہ ہم اتنی جاذبیت رکھتی ہے کہ ہم ان کے جو بتائے ہوئے تعلیمات ہیں ان پہ اچھی طرح عمل کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم چھوٹے اسکیل پہ ہیں تو امام خمینی کی ذات بھی بہرحال ایک ایسی ذات ہے جس نے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا اس دنیا میں, ایسی ایک چیز نے امام خمینی نے ایسا ایک سسٹم دیا کہ ان کی ذات جو ہے وہ ہمیں ایک اپنے اندر اٹریکٹ کرتی ہے, اور جب ان کی ذات ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے تو پھر ان کی تحریکیں, ان کی جو خدمات جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں انقلاب اسلامی کے حوالے سے کافی چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھیں جو زندہ قوم ہوتی ہیں ان میں یہ جو الہی ایام ہوتے ہیں وہ بڑے غیر معمولی قدر و قیمت کے ہوتے ہیں, جب وہ ظالم, ظلم, پستی اور آمرانہ حکومت, طاغوت سے نکل کے باہر آتے ہیں, اور زندہ قوموں کی علامت یہی ہے کہ وہ ان الہی ایام کو بہت بہتر طریقے سے منایا کرتے ہیں. 11 فروری کا دن جو ہے انقلاب اسلامی کا دن, 1979 سال تھا اس کا, وہ امام خمینی نے اس روئے زمین پر انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت رحمۃ السلام کی آرزو کو پورا کیا. امام خمینی نائب امام ہے, ایک نائب امام نے دیگر انبیاء اور ائمہ کی آرزو کو پورا کیا. امام خمینی نے ہزار سالہ طاغوتی نظام شہنشاہیت کو, اس کی جڑیں جو ایران میں پیوست ہو چکی تھیں اور لوگوں کے ذہنوں پہ راج کر رہی تھیں, دلوں پہ قابض ہوئی ہوئی تھیں, امام خمینی نے ان کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا صرف دو وجوہات پہ, ایک خدا پہ ایمان اور دوسرا جو ہے وہ ان کے شہدا کا خون. پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں تو انقلاب اسلامی ایک راہ نجات بھی ہمارے پاس نظر آتی ہے. راہ نجات ایسے کہ انقلاب اسلام جو زندہ قوم ہوتی ہیں جو وہ کسی کے اپنے اوپر برداشت نہیں کرتی, اور جو مردہ قوم ہوتی ہیں جب تک ان کے اوپر ظالم اور حاکم حکمران جو ہے وہ قابض رہیں گے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی, پراسپر نہیں کر سکتی ہیں. تو اور جب بھی آپ کے دل میں کربلا کا منظر آتا ہے تو پھر آپ کا جو نفس ہے, غیرت مند نفس جو ہے وہ طاغوت کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. اب چاہے یزید کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو یا آپ کے خلاف کتنی ہی مکرانہ سازشیں کیوں نہ کر رہا ہو, اس کو شکست ہی ملتی ہے. اچھا آزادی جو میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, آزادی جو انقلاب نے ہمیں دی ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں تعلیمات قرآن اور دین محمدی سے آزاد کر دیا, شریعت محمدی سے آزاد کر دیا, نہیں. اس آزادی جو انقلاب نے ہمیں دی ہے وہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم کے خلاف ڈٹ جائیں. اگر آپ ظالم کے خلاف ڈٹ جائیں گے تو پھر اس کی کوئی بھی سازش آپ کے پاس ہو, وہ آپ کے خلاف کتنی منصوبہ بندی کر رہا ہو, کتنا اسلحہ استعمال کر رہا ہو, کتنے اس کے اپنے وہ ہائیلی کوالیفائڈ برین استعمال کر رہا ہو آپ کے پاس, لیکن جب آپ ڈٹ جائیں گے اس کے خلاف تو پھر آپ آزاد ہوں گے. یہ آزادی اگر میں کم لفظوں میں بیان کروں اور جامع طریقے سے بیان کروں, دراصل اس آزادی کے لیے کہا جاتا ہے کہ شیطانی نظام سے نکل کے ولایت علی میں آ جانا, یہ آزادی کا مطلب ہے. بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ آغا, بہت خوبصورت گفتگو کی ہمارے میری بھائی نے, بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے انقلاب سے محبت کی. ناظرین کرام, پروگرام کے اس حصے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, گو کہ ابھی مزید سوالات ہمارے باقی ہیں جو ہم اگلے حصے میں آغا صاحب سے دوبارہ سوال کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.